الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، روح نمبر 23 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صبر کرنے اور شکر کرنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں. اور ان کی بنیاد بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جو حالتیں بھی پیش آتی ہیں، وہ عام طور پر دو قسم کی ہوتی ہیں، یا طبیعت کے موافق ہوتی ہیں یا طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں. اگر طبیعت کے موافق ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر شکر ادا کرنا چاہیے، اور طبیعت کے خلاف ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ من جانب اللہ ہے تو اس میں ضرور ہماری کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ نہ کرے، اور اگر اس وقت کوئی خاص اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو اسے بجا لائے. اسے کہتے ہیں صبر. تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں حالتوں سے دو چار نہ ہو. بڑے سے بڑا مالدار اور صاحب حیثیت ہو، یہ کتنے ہی درجے کا غریب محتاج مسکین ہو، چاہے کتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، چاہے کیسے ان پڑھ جاہل ہو، اور چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، چاہے کتنے ہی معمولی حیثیت کا آدمی ہو، کتنے ہی اعلیٰ درجے کا ولی ہو یا نہ ہو، ہر آدمی کو روزانہ دونوں حالتیں پیش آتی رہتی ہیں. کبھی طبیعت کے مطابق حالت پیش آتی ہے، کبھی طبیعت خلاف حالت پیش آتی ہے، بس بندہ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ جب طبیعت کے مطابق حالت پیش آئے اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زبان سے بھی الحمدللہ کہے، دل کو بھی جھکا دے اور اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں لگ جائے، اور جب طبیعت خلاف صورت حال پیش آ جائے تو بس صبر و تحمل سے کام لے اور یہ سمجھے کہ کیونکہ یہ من جانب اللہ، اس میں میری کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مسئلات ہے، برداشت کرے، پریشان نہ ہو، اسی کی میں نے گزشتہ منگل تشریح کی تھی. آگے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ شکر کے مقابلے میں صبر ذرا مشکل ہے، کیونکہ شکر میں تو آدمی کو جو حالت پیش آتی ہے اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اور طبیعت کے مطابق ہے تو وہ حلوہ کھانا تو سب کو اچھا لگتا ہے، وہاں تو سبھی الحمدللہ کہیں گے تو وہ تو آسان ہے، لیکن طبیعت خلاف اور مرضی خلاف بات پیش آئے تو پھر وہاں برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جس حضرت لقمان کا قصہ میں نے خربوزے والا آپ کو سنایا تھا، تو ان کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے اس کو برداشت کر لیا، ورنہ تو اس کے آقا تو برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو کڑواہٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں صبر کا بیان پہلے کرتا ہوں، کچھ زیادہ کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہاں کہاں آدمی کو صبر کرنا چاہیے اس کی بڑی بڑی بنیادی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ تین باتیں ایسی اہم اور بنیادی ہیں کہ عام طور پر جتنی بھی صبر کی باتیں پیش آتی ہیں وہ ان میں سے کسی نہ کسی صورت میں داخل ہوتی ہیں. پہلی صورت حضرت نے یہ بیان فرمائی ہے، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. نمبر ایک، دین پر عمل کرنے سے دل گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے، گناہ کے کاموں کا تقاضا کرتا ہے، مثلا نماز روزے سے جی چراتا ہے، یہ حرام آمدنی چھوڑنے سے، یہ کسی کے حق جو ذمے میں ہے اس کو ادا کرنے سے ہچکچاتا ہے. ایک صورت یہ، ایسے وقت میں صبر یہ کہ ہمت کر کے دینی کام کو بجا لائے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے ان دونوں میں آدمی کو تکلیف برداشت کرنی پڑے تکلیف برداشت کرے، کیونکہ بہت جلد اس تکلیف سے زیادہ آرام اور مزہ اس کو حاصل ہوگا. یہ حضرت نے ایک صورت بیان فرمائی ہے جو بہت ہی اہم اور بہت ہی جامع ہے، اور تقریباً ہر آدمی کو یہ صورت پیش آتی ہے. اس کی ذرا سی تشریح بندہ عرض کرتا ہے. انسان جو ہے اصل اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حیوان ہے، جسے گائے بیل بھینس ابن حیوان، گائے بیل بھینس میں اللہ تعالیٰ نے وہ عقل نہیں رکھی جو اللہ نے انسان میں رکھی. یہ بے زبان جانور کہلاتے ہیں، انسان زبان والا جانور کہلاتا ہے، بولنے والا جانور کہلاتا ہے، یہ بے عقل کہلاتے ہیں، انسان عقل مند کہلاتا ہے. لیکن انسان بھی اصل کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے ایک حیوان ہے، اور حیوان کی اپنی ذات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس میں آزاد رہوں، اور جو میرے جی میں آئے وہ کروں، یہ ہے آدمی کی اصل طبیعت. جیسے ان جانوروں کا حال ہے, جب چاہتے ہیں کھاتے ہیں, جب چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں, جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ تو مالک ان کو باندھ کر کے رکھتا ہے تو بنتے ہیں, نہ باندھے تو بس یہ آزاد ہیں, بس کہیں بھی جائیں, کہیں بھی آئیں, کہیں سے بھی کھائیں, کتنے ہی کھائیں نہ کھائیں, بس ان کی طبیعت جو ہے بس یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں. ایسے آدمی بھی اصل کے اعتبار سے یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے کوئی روک ٹوک نہ کرے. مجھے کوئی منع نہیں کرے, بس میرے من میں جو ہے بس میں وہ کروں. اس وجہ سے آدمی کو دین پر عمل کرنے میں تھوڑی بہت دشواری پیش آتی ہے, جس سے آدمی بھاگتا ہے. اب مثلا پانچ وقت کی نماز ہے, اب اس میں پابندی ہے یا نہیں؟ اب انسان کی طبیعت تو یہ چاہ رہی ہے کہ میں جب دل چاہے نماز پڑھوں نہ پڑھوں, مگر ایسا اختیار تو نہیں ہے مسلمان. اس کو تو حکم یہ ہے کہ پانچ نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کرو. اب فجر کی نماز ہے, اب آدمی کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ بھائی گرمیوں کی راتیں ہیں, آخری رات کوئی میٹھی اور کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے, جی چاہتا ہے بس سوئے, اذان ہو یا نہ ہو, ہو جائے جب بھی جی چاہتا ہے سوئے رہوں, اور جی چاہتا ہے کہ جب خوب جی بھر کے سو لوں تب اٹھوں, یعنی 7 بجے 8 بجے اٹھوں. اب صبح 5 بجے اٹھنا اور پھر غرو سنجا کر کے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا, یہ عام طور پر لوگوں کی طبیعت سے بھاری ہوتا ہے. اسی لیے اکثر لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں کی جو فجر کی نماز قضا ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. اکثر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ عشاء کی جماعت میں مسجد کے اندر اگر 5 صفے ہوں گی تو فجر کی نماز میں اسی مسجد میں بمشکل 1 صف ہوگی. وہ 4 صفے کہاں چلی گئی؟ وہ بستروں پر آرام فرمائے. اذان انہوں نے ان کی بھی ہوئی ہے فجر کے لیے, اور بعد میں اس میں سے سن بھی لیتے ہیں فجر کی اذان, لیکن بستر پہ پڑے رہتے ہیں. یا تو اذان سنتے نہیں ہیں نیند کی آغوش میں رہنے کی وجہ سے, اور سن بھی رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بھی اٹھتے ہیں, ابھی اٹھتے ہیں, ابھی اٹھتے ہیں, ابھی اٹھتے ہیں, ابھی اٹھنے 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 میں اذان بھی گئی, جماعت بھی گئی, اور اللہ بچائے بعد نماز قضا بھی ہو جاتی ہے. یہ 4 صفحے جو غائب ہو گئی ہیں وہ اس وجہ سے غائب ہو گئی ہیں کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے آئے ہی نہیں. ان سے کہو کہتے ہیں اٹھنا بڑا مشکل, صبح اٹھنا بہت مشکل. یہ اصل وہی سستی اور کاہلی ہے جو انسان کی طبیعت کے اندر ہے. ایسے ظہر میں اسی طرح, اصل میں اسی طرح, مغرب میں اسی طرح, عشاء میں. کہ اصل تو طبیعت یہ چاہتی ہے آدمی کہ میں کچھ بھی نہ کروں, بس دکاندار ہے تو دکان میں بیٹھ رہا ہوں, ملازم ہے تو ڈیوٹی دیتا رہا ہوں, کیوں وہاں پیسے مل رہے ہیں, یہاں جو ثواب ہے وہ ادھار ہے. ثواب تو ملے گا آخرت میں, وہ ہے ادھار, اور یہاں پیسے مل رہے ہیں نقد. تو پیسے خاطر آدمی جو ہے وہ جماعت چھوڑ دیتا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے کمزوری ہمارے اندر, یہ ہے ہماری حیوانیت, یہ ہے ہمارا جانورپن, کہ جس کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں ہو رہی. اب اس کے اندر صبر یہ ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو, چاہے چاہے نیند قربان کرنی پڑے, چاہے پیسے قربان کرنی پڑے, چاہے دکان بند کرنی پڑے, چاہے ڈیوٹی چھوڑنی پڑے, لیکن ہمیں تو اذان ہوتے ہی حکم یہ ہے کہ بس جاؤ اور جا کر کے نماز باجماعت ادا کرو. خواتین اپنے گھروں میں سارے کام چھوڑ کر کے اپنے وقت پر نماز ادا کریں, یہ ہے دو صبر. اور صبر یہ فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے ایسے اس کے لیے صبر کرنا بھی فرض ہے. اب یہاں اپنی مرضی ہم نہیں چلا سکتے. طبیعت تو چاہ رہی ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں, مگر طبیعت کی چاہت کا اعتبار نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ تم صبر کرو, اپنی طبیعت کو دباؤ اور اپنے آپ کو مجبور کرو, نیند قربان کرو, دکان چھوڑو, دوستوں کو چھوڑو, مہمانوں کو چھوڑو, گھر کے کاموں کو چھوڑو, لیکن اذان ہوتے ہی نماز اپنے وقت پر ادا کرو. تو انسان کا دل جو ہے وہ دین پر عمل کرنے سے گھبراتا ہے, اور جس چیز سے طبیعت گھبرا ہے اس کا الٹ کرنا ضروری ہے, یہی صبر ہے. لہذا کتنا ہی دل گھبرائے, کتنا ہی طبیعت نہ چاہے, کتنا ہی طبیعت کو ناگوار ہو, لیکن اسے برداشت کرنا ضروری ہے, یہی صبر ہے. اب صبح شام تک اللہ تعالیٰ کتنے احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. گھر کے اندر گھر والوں کے حقوق ہیں, ملازمین ہیں تو ان کے حقوق ہیں, اس کے بعد اپنا آمدنی کا ذریعہ ہے, سینکڑوں اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیدا کیے ہیں, ہر آدمی کو کسی نہ کسی ذریعے سے روزی ملتی ہے, اس میں جائز بھی ہے, ناجائز بھی ہے, حلال بھی ہے, حرام بھی ہے. تو آدمی جائز طریقہ اختیار کرے, ناجائز طریقے سے پرہیز کرے. پھر ایک دوسرے سے ملاقات بھی صبح شام تک ہوتی ہے, تو اس میں مسلمانوں کے حقوق ہیں, جنہیں حقوق مسلم کہا جاتا ہے. پھر جب ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے, اور جو پہلے سلام کرے دوسرا اس کا جواب دے. یہاں ایک میں ضروری بات عرض کر دوں بھائی, جس کی اصلاح کی فوری ضرورت ہے, جس کی اصلاح کی فوری ضرورت ہے, کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو بلا شبہ سلام کرنا سنت ہے, تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے, اور جو سلام سنے تو دوسرے پر جواب دینا واجب ہے. اب اگر قریب ہے تو اتنی آواز سے جواب دے کہ اس کو جواب سنائی دے کہ ہاں بھائی میں نے اسے سلام کیا تھا, اس نے مجھے سلام کا جواب دیا. سلام کرنے والا بھی اتنی آواز سے سلام کرے کہ جس کو سلام کیا جائے وہ سن لے, اگر قریب ہے تو وہ سن لے, اور پھر اس کے ذمے بھی جواب واجب ہے, اور اتنی آواز سے جواب دے کہ جس نے سلام کیا اس کو جواب سنائی دے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو کہ اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. پھر اس کے بعد سلام کا تکملہ یہ ہے کہ اگر موقع محل ہو تو مسافہ کر لے, لیکن ہر مرتبہ سلام کے ساتھ مسافہ ضروری نہیں ہے, ہر مرتبہ سلام کے ساتھ مسافہ کوئی ضروری نہیں ہے, موقع اور محل دیکھنا ضروری ہے. موقع ہو, مناسب ہو, جس سے ہم مسافہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ہاتھ فارغ ہوں, وہ کسی اور سے محو گفتگو نہ ہو, تو سلام کرنے کے بعد مسافہ کرنا بھی مستحب ہے. یہ ہے بھائی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق. اور اگر موقع نہیں ہے, محل نہیں ہے, مناسب موقع نہیں ہے, جیسے جس سے سلام کیا وہ جلدی میں ہے کہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے یا اس کے ہاتھ مشغول ہیں, تو ہرگز مسافہ نہیں کرنا چاہیے, ہرگز مسافہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مسافہ کر کے اس کو ستانا ہے اور اس کو تکلیف دینا ہے. اور کسی مسلمان کو ستانا گناہ ہے, جس سے بچنا ضروری ہے جو کہ صبر میں داخل ہے, اور گناہ کرنا یہ بے صبری کے اندر داخل ہے اور ناجائز. لہذا ایک تو جس مسلمان سے ملاقات ہو اس کو سلام کرنا چاہیے, اس تفصیل سے جو میں نے بیان کی. دوسرے موقع کو دیکھنا چاہیے کہ ہاتھ ملانے کا موقع ہے یا نہیں, مسافر کرنے کا موقع ہے یا نہیں. موقع ہو تو ملاؤ, نہیں موقع ہو تو کوئی ملانے کی ضرورت نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی مسلمان سے ملاقات کی ہے تو ہر صورت میں کچھ بھی ہو ہاتھ ملانا ضروری ہے. یہ ہمارے اندر خرابی پائی جاتی ہے جس کی فوری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر ایک اور بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے جس کی طرف میں ابھی متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ سنت طریقہ تو میں نے یہ بتایا کہ جب دو مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلام کریں, جو بھی پہل کرے وہ پہلے السلام علیکم کہے, اور جو سنے تو وہ کم سے کم وعلیکم السلام کہے. اس کے بعد ہے ہاتھ ملانے کا درجہ. اب اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہاتھ ملانے والا سلام نہیں کرتا ہے نہ وعلیکم السلام کہتا ہے. یعنی ہاتھ ملانے والا مسافر کرنے والا جب کسی سے ہاتھ ملاتا ہے مسافر کرتا ہے تو السلام علیکم نہ کہتا ہے نہ وعلیکم السلام کہتا ہے, بس صرف ہاتھ ملاتا ہے. یہ بہت بڑی خرابی واقع ہو گئی ہے اور یہ ایک طرح سے دین کو بدلنا ہے اور سنت کو بدلنا ہے. بس ہاتھ ملانے کو بعض لوگوں نے اتنا ضروری سمجھ رکھا ہے, اتنا ضروری سمجھ رکھا ہے کہ اس کے لیے سلام کہنے کی بھی ضرورت نہیں, سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں, وعلیکم السلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں, بس ہاتھ ملا لو. اور ہاتھ ملا لیا تو سب کچھ, اور ہاتھ نہیں ملایا خالی السلام علیکم کہہ دیا یا دوسرے نے وعلیکم السلام کہہ دیا, اسی کوئی اہمیت نہیں ان کی نظر کے اندر. یہ بالکل غلط طریقہ ہے, اس سے فوری طور پر بچنا چاہیے. سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, ہاتھ ملانا صرف مستحب ہے. اور مستحب بھی جب ہے پہلے سلام کرو. اور سلام تو کیا نہیں, بعض لوگ بس ایسے سیدھے بس ہاتھ ملانے پر بس تکیا لگائے بیٹھے رہتے ہیں, بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ ملا لو کسی نہ کسی طریقے سے, اور اس میں دوسرے کی چاہے کتنی تکلیف پہنچے, چاہے کس کو کتنی اذیت پہنچے, چاہے کسی کا کتنا ہی وقت خراب ہو, لیکن وہ ہاتھ ملانے کو بہت ضروری سمجھتے ہیں. یہ آج کل کی بہت بڑی خرابی ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے, وہ اس سے فوری طور پر توجہ دینے کی, اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے. اصل طریقہ بس وہی ہے کہ جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو بھائی ایک دوسرے کو سلام کر لو, اور سلام کرنے کے بعد موقع ہو تو ہاتھ ملا لو, ورنہ بغیر ہاتھ ملائے چل دو. لیکن مسافہ کرنے کے لیے ایسا اہتمام کرنا جیسے کسی فرض کے ادا کرنے کا اہتمام ہوتا ہے, جسے کسی واجب کے ادا کرنے کا اہتمام ہوتا ہے, یہ اہتمام فرض واجب کے درجے میں کرنا یہ صحیح نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. بس سہولت ہو, آسانی ہو, موقع ہو تو سلام کر کے مسافر کر لو, ورنہ تو ہرگز مسافر نہیں کرو. اور مسافر کر کے جس سے مسافر کیا جائے اس کو ستانا, اس کو تکلیف دینا, اس کو اس کے وقت کو کھوٹا کرنا, یہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے. تو جب مسلمان کی صبح شام تک ہماری کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس تفصیل سے ہمیں اسے سلام کرنا چاہیے, اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے. یہ اگر موقع ہو تو ہم ہاتھ ملا لیں, نہیں موقع ہو تو ہاتھ دیں. یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے. بس یہ صبح شام تک ہمارے اس طریقے سے احکام شرع ہماری طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں, ان سب کو انجام دینا یہ صبر کے اندر داخل ہے. اب یہ رمضان شریف آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب رمضان شریف کا مہینے میں روزے رکھنا, اب انسان کی طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ بھئی ایسی جون جولائی کے مہینے میں کیا روزہ رکھے, بغیر روزے کے رہنے کو جی چاہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے کا روزہ رکھنا, اور گیس نہیں, بجلی نہیں, پانی نہیں, صبح شام تک اس طرح رہنے میں, اور پھر خاص طور سے کام کاج کرنے میں, ڈیوٹی دینے میں, ملازمت کرنے میں, مال بیچنے میں تکلیف الگ, روزہ الگ, تکلیف الگ, تو آدمی یہ طبیعت چاہتی ہے کہ میں ایسا نہ کروں. لیکن حکم یہ کرو, روزہ فرض ہے, جب روزہ فرض ہے تو صبر یہی ہے کہ روزہ رکھے. ایسی زکات دینا ہو کس کا دل چاہتا ہے, آج میں دل دوں, جب میں نے کمایا میں کیوں دے دوں دوسروں کو, محنت میں نے کی ہے, مزدوری میں نے کی ہے, دکانداری میں نے کی ہے, میں خامخواہ 2.5% فقیروں کیوں دے دوں. مگر حکم ہے نہیں بھائی, تمہارے مال کے اندر تمہارا بھی حق ہے, مانگنے والوں کا بھی حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے, جیسے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکات ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اور 30-32 جگہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا حکم دیا، نماز قائم کرو زکات ادا کرو، نماز قائم کرو زکات ادا کرو. تو طبیعت تو چاہ رہی ہے کہ میں زکات نہ دوں، مگر چونکہ حکم ہے لہذا صبر یہ ہے کہ زکات ادا کرو. اسی طریقے سے دوسرا پہلو بچنے کا ہے کہ صبح شام تک موقع بموقع ایسے امور پیش آتے رہتے ہیں جو گناہ کے موقع ہوتے ہیں، اور جب آدمی کے سامنے وہ موقع آتا ہے تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کر لوں. جیسے اللہ بچائے حرام آمدنی ہوتی، اب جو رشوت لینے والا ہوتا ہے اب اس کے تو یہ اوپر کی کمائی ہے اور اس کی زبردست کمائی ہوتی ہے، اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں رشوت نہ لوں، اس کا جی چاہتا ہے کہ تو بہت بڑی کمائی ہے، بے محنت کا پیسہ، محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور بس ہزاروں لاکھوں روپے جو ہیں وہ رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے اور لوٹ مار کے ذریعے اور دوسرے طریقوں کے ذریعے آدمی حاصل کرتا رہتا ہے. طبیعت چاہتی ہے کہ لیے جاؤ، اس لیے کہ وہ بہت مال آ رہا ہے، لہذا وہ حرام آمدنی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. رشوت لینے سے اپنے آپ کو روکتا نہیں، ناجائز نوکری سے باز نہیں آتا، جن ذرائع سے روزی حرام حاصل ہوتی ہے ان کو اختیار کر کے ان کو ان پہ برقرار رہتا ہے. تو بھائی یہاں پہ صبر یہ ہے کہ حرام آمدنی کا ذریعہ چھوڑو اور حرام آمدنی سے اپنے آپ کو بچاؤ، توبہ کرو اور جس کا ناحق لیا ہے اس کو ادا کرو، یہ حکم ہے. اب اس حکم کو بجا لانا یہ صبر ہے. اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو صبح شام تک آدمی کے سامنے آتے رہتے ہیں، مثلا غیبت ہے، اللہ بچائے، کہ غیبت کرنے کی عام عادت ہونے کی بنا پر جو آدمی جہاں بیٹھتا ہے کسی نہ کسی کی برائی، جو آدمی جہاں بیٹھتا ہے کسی نہ کسی کی برائی کرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ. تو اب وہ جو غیبت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے لیے غیبت بچنا جو ہے مشکل ہوتا ہے. طبیعت نہیں چاہتی کہ میں غیبت نہ کروں. ایسی جس میں غصے کی عادت ہوتی ہے، اللہ بچا، وہ بغیر غصے کے رہتا نہیں، موقع موقع بہانے بہانے سے وہ غصہ کرتا ہے. اسے وہ غصہ نہیں کروں گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ جس کے اندر تانا دینے کی عادت ہوتی ہے، اللہ بچائے، وہ تو بس جہاں بیٹھتا ہے تانے 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 تانے. جیسے بعض عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو تانے دیتی رہتی ہیں، لان تان کرتی رہتی ہیں، ملامت کرتی رہتی ہیں. ایسی بعض مردوں کو بھی عادت ہوتی ہے لان تان کرنے کی، تانے دینے کی، برا بھلا کہنے کی. یہ سب گناہ کی بات ہے. اور ایسے کیا کہتے ہیں، ٹی وی دیکھنا گناہ کتنا ہے؟ گھر گھر یہ گناہ ہو رہا ہے، گھر گھر یہ گناہ عام، گھر سے باہر بھی، گھر کے اندر بھی، جہاں دیکھو وہ ٹی وی کی لعنت موجود ہے. اور وہ ٹی وی کی لعنت انٹرنیٹ کے ذریعے ہر آدمی کے موبائل میں بھی ہے جس میں انٹرنیٹ کی لائن ہے. اب اس کے اندر گناہ ہی گناہ آنکھوں کے. ذرا سی دیر میں آدمی ننگی دنیا دیکھنا شروع کر دیتا ہے، گانے سننا شروع کر دیتا ہے، میوزک سننا شروع کر دیتا ہے. تو گانا بجانا، عورتوں کی تصویریں دیکھنا، عورتوں اور قدن مردوں کی تصویریں دیکھنا، اب یہ گناہ کتنا عام ہے. موبائل سے لے کر کے اخبارات، رسائل اور مصنوعات اور شہر کے پوسٹر وغیرہ، سب جگہ یہ فوش مناظر جو ہیں، یہ گناہ کے مناظر سب جگہ موجود ہیں. بس آدمی کا جی چاہتا ہے میں انہیں دیکھتے ہی رہوں. اس لیے ہزاروں لاکھوں آدمی دیکھ دیکھ کے برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ان کی دینی زندگی تباہ ہو رہی ہے. اور ان گناہوں، یہ گناہ ایسے ہیں جس کے اندر حاجی نمازیں بھی مبتلا رہتے ہیں. بعض حاجی نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، اور نامحرم عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں. ایسی کم تولنا، کم ناپنا، اور جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ آج کل کمال بن گیا. یعنی وہ دکاندار بے وقوف ہے جو سچ بولے، الحمدللہ. اور جتنا بڑا دھوکے باز ہو اتنا ہی ہوشیار تک دکاندار سمجھا جاتا ہے، اللہ بچائے. تو بھائی ان گناہوں سے بچنا بھی صبر کے اندر داخل ہے. جو ان گناہوں سے بچے تو سمجھو اس نے صبر کیا, اور اگر اس نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو اس نے بے صبری کی. تو آپ دیکھو یہ موقع کیسا حضرت نے ذکر فرمایا کہ صبح شام تک ہر آدمی کے سامنے گناہ کا کوئی نہ کوئی موقع آ جاتا ہے. جب آ جاتا ہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے روکے, اور کوئی نہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا ادا کرنے کا, جیسے نماز پڑھنے کا, والدین کے حق ادا کرنے کا, بھی بچوں کے حقوق ادا کرنے کا. تو اس وقت صبر یہ کہ ان کا حق ادا کرے. اور دونوں جگہ آدمی کو تکلیف ضرور ہوگی, کیونکہ صبر تکلیف سے تکلیف برداشت کرنے ہی کا نام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں بھی تکلیف ہوگی. جب تکلیف ہوگی تو بھائی اس تکلیف کو برداشت کرو. اس برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس تکلیف کو برداشت کرو. نماز کا وقت ہے نماز پڑھو, جماعت کا وقت ہے جماعت ادا کرو, جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو بجا لاؤ. اور گناہ کا موقع آ جائے تو وہاں پر بھی گناہ سے بچنے میں تکلیف ہے, گناہ سے بچنے میں تکلیف ہے. جب تکلیف ہے تو بس اس تکلیف کو ہی برداشت کرو. وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرح کی تکلیفیں آج برداشت کر لو, کل مزہ ہی مزہ ہے. کل اس میں اتنی راحت ہوگی, اتنی راحت ہوگی, اتنی راحت ہوگی کہ انسان کے بیان انسان اس کا یہاں تصور نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ کی راحت, ہمیشہ کا مزہ, ہمیشہ کی عزت, ہمیشہ کا سکون ہوگا جو اس صبر کے نتیجے میں آخرت کے اندر بندے کو ملے گا. اول تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں صبر کی بدولت انسان کو عزت بھی عطا فرماتے ہیں, عافیت بھی عطا فرماتے ہیں, راحت بھی عطا فرماتے ہیں, سکون بھی عطا فرماتے ہیں, جو اس دنیا کے اندر بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہاں خدا چاہیے کر لو, آخرت میں من چاہیے کر لو. وفیہ ماتشتہی الانفس وتلذ العیون وانتم فیہا خالدون, کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو انسان کا جی چاہے گا وہ موجود ہوگی, اور اس میں آہوں کو مزہ آئے گا, اور ان نعمتوں میں بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو بس یہاں اللہ تعالیٰ کی چاہت پوری کر دو, جس کے نام صبر ہے, وہاں اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت پوری کر دیں گے, جو چاہے کر لیں. سبحان دنیا میں دین پر عمل کرنے میں تھوڑی بہت تکلیف تو آئے گی, ضرور آنی آنی ہے, مگر اسے برداشت کرنا ہی اہم چیز ہے, اور اس کا آخرت میں بڑا اجر ہے. اور دنیا میں بعض مرتبہ عزت آدمی کو حاصل ہوتی ہے. اس پر یہ ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا. ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ کسی خلیفہ کے زمانے میں تھے, اور بہت بڑے عالم, متقی پرہیزگار آدمی تھے. تو ایک مرتبہ وہ دریائے کنارے ٹہل رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑی کشتی آئی, اور آ کر وہ کنارے سے لگی, اور اس میں سے بڑے بڑے مٹکے شراب کے بھرے ہوئے اتار اتار کر کے کنارے پر رکھے گئے. تو اسلامی دور حکومت تھا جہاں شراب حرام, لہذا وہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ یہ شراب کے مٹکے یہاں کیسے آئے. اور تقریباً 30 کے قریب تھے, 30 مٹکے شراب کے بھرے ہوئے, شراب کے تیار مٹکے کشتی میں سے اتارے, کنارے پہ رکھے گئے. یہ اٹھیلے تھے, انہوں نے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہے گا. انہوں نے دریافت کیا کہ یہ شراب کس کی ہے, کس کے لیے آئی ہے؟ خلیفہ کے لیے آئی ہے. یہ سن کر اور بھی زیادہ انہیں غصہ آیا. خلیفہ کی تو ذمہ داری ہے کہ اپنے مملکت میں شراب پر پابندی لگائے, وہ لوگوں کو شراب پینے سے روکے اور منع کرے. یہ شراب کے مٹکے اسی کے لیے آ رہے ہیں. ان میں بڑا غصہ آ گیا. ان کے ہاتھ میں تھی لاٹھی, بس انہوں نے ایک لاٹھی دیا تو تھڑا تھڑ تھڑا تھڑ تھڑا تھڑ انہوں نے مٹکے پھوڑنے شروع کیے, یہاں تک کہ 29 مٹکے پھوڑ دیے انہوں نے. جب ایک مٹکا رہ گیا وہ چھوڑ دیا. وہ جو شراب لانے والے تھے انہوں نے فوراً کیا کہتے ہیں خلیفہ کو اطلاع دی کہ حضور آپ کے واسطے یہ 30 مٹکے شراب کے بند تیار کر کے لائے گئے تھے, یہ ایک شخص نے جو ہے وہ 29 پھوڑ دیے, ایک چھوڑ دیے, اب پھوڑ گئے لوگ, اب یہ گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا. وہ بادشاہ بھی بڑا, وہ خلیفہ جو تھا وہ خونخوار قسم کی شکل بنا کے بیٹھتا تھا, لوہے کی ٹوپی اوڑھتا تھا جس میں دو بڑے بڑے سینگ ہوتے تھے اور پورا چہرہ اس کا اسے لوہے سے چھپا رہتا تھا, بس آنکھیں اس میں سے لال لال نظر آتی. ایسے خوفناک شکل کو دیکھ کے بھی آدمی کو پیشاب نہیں کرتے. اس کے سامنے جناب ان کو لے جا کے کھڑا کر دیا. تو اس نے خلیفہ نے ویسے اپنے انداز میں اس سے کہا کہ آپ کون, انہوں نے اپنا نام بتا دیا. مٹکے تم نے توڑے؟ ہاں میں نے توڑے. کس کے حکم سے توڑے؟ کیا اس کے حکم سے توڑے؟ اس کے حکم سے توڑے جو تم پر بھی حاکم ہے, جو تم پر بھی حاکم ہے, یعنی اللہ جل شانہ کے حکم سے توڑے, کیونکہ یہ نہیں ہے جن کا رہی برائی سے منع کرنا مقدر استطاعت ضروری ہے. تو یہ سنتے ہی وہ اندر سے خلیفہ جو ہے تھا تو مسلمان, تھا تو صاحب ایمان, بڑا وہ متاثر ہوا. تو اس نے پھر تم نے 30 کے 30 کیوں نہیں توڑے, 29 کیوں پھوڑے, ایک کیوں چھوڑ دیے؟ اب انہوں نے جواب دیا کہ بھائی 29 تک تو مجھے اللہ کے واسطے غصہ آیا تھا, اس لیے میں توڑتے ہی چلا گیا. جب میں نے 29 توڑ دیے تو ایک دم خیال آیا کہ بادشاہ بھی کیا کہے گا, اتنا بہادر آدمی, میرے مٹکے توڑنے میں سے میرے سے ذرا بھی خوف نہیں آیا. تو میں ایک دم رک گیا کہ بھائی اب توڑنا بہادری دکھانا ہے, اب واسطے اللہ کے توڑنا نہیں, اس لیے میں نے 30 نہ چھوڑ دیا کہ اس کے توڑنے میں خالص اللہ تعالی کے واسطے غصہ نہیں تھا. اب بادشاہ کے سامنے بھی بہادری دکھانے کا جذبہ اس میں شامل ہو گیا تو اخلاص باقی نہیں رہا. میں نے اب نہیں توڑنا, اب وہ واسطے اللہ کے توڑنا نہیں ہے, اب تو خلیفہ کے سامنے اپنی بہادری دکھانا بھی ہے, میں چھوڑ دیا. تو اتنا مروب ہوا اس نے فوراً کہا کہ آپ میرے پاس آ کے بیٹھو اور آج کے بعد سے میں یہ سلطنت کے وزیر محتسب ہوں, شعبہ احتساب جو ہے تو اب تم اس کے امیر ہو اور تم مملکت میں جہاں کوئی بات خلاف شرع دیکھو تم رو کرو, کیسی عزت ملی تھی, ورنہ تو وہ ظاہر خطر کے قابل ہو گئے تھے. لیکن چونکہ انہوں نے کام اللہ کے واسطے کیا تھا, بڑا صبر کا کام کیا انہوں نے, یہ بڑے العزمیوں والا کام کیا نا, بادشاہ کی مٹکوں کو بھی توڑنے میں انہوں نے دریا نہ کیا, کیونکہ واسطے اللہ کے غصہ آیا تھا توڑتے چلے گئے. اور جہاں اللہ تعالی کی رضا میں دوسری چیز شامل ہوئی وہیں پر انہوں نے ہاتھ روک لیا تھا. تو اللہ تعالی نے اس کے نتیجے میں وزیر محتسب بنا دیا. تو ایسے اگر ہم اپنے نفس خلاف کریں گے اور اپنی مرضی کو دبا کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں گے تو بھئی یہ ہے اصل صبر. لہذا صبح شام تک اس صبر میں ہم سب شامل ہیں. نماز کا وقت آ جائے تو سب دنیا کے کام چھوڑ کر کے پہلے نماز پڑھیں, گناہ کا موقع آ جائے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے اپنے آپ گناہ سے بچا لیں. سب جگہ غلطیاں تو ہوں گی, اس کے لیے ہمارے واسطے توبہ استغفار کا دروازہ کافی ہے. توبہ استغفار کو معمول میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور دل و جان سے اپنے دین بچا مت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک کتاب آپ کی خدمت میں آج پیش ہوگی اور یہ بھی سراسر صبر کا مقام ہے. تو یہ کیا آ رہی ہیں گرمیاں, اور گرمیوں کے نام سب جانتے ہیں کہ رات ہو جاتی چھوٹی, اور دوسری طرف ہماری ایک بہت بری عادت ہے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی توفیق دے, وہ ہے دیر سے سونے کی. ورنہ تو سارے سال ہم اگر صحیح وقت پر سونے کی عادت ڈالیں تو وہ تہجد بھی انشاءاللہ ناغا نہ ہو, مگر وہ ہماری بری عادت ہے, اس بری عادت کو بھی چھوڑنا ضروری ہے بھائی. عشاء کے بعد جتنی جلدی ہو سکے سو جائیں, بہتر تو یہ کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں, اور اگر کسی کو مغرب کے بعد کھانا موقع ہو تو عشاء کے فوراً بعد کھانا کھا لیں, اور پھر جتنی جلدی ہو سکے مطلب 10:30 بجے 11 بجے لازمی سو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سویرے 4:30 بجے اٹھنا کوئی مشکل نہیں, وہ تو آدمی کی فطرت ہے بھائی, دیر سے سوئے گا دیر سے اٹھے گا, جلدی سوئے گا جلدی اٹھے گا, یہ فطرت ہے آدمی. تو ہم روزانہ تو دیر سے سوئیں, پھر کیسے ہم فجر میں اٹھ جائیں؟ تو ایک تو کوتاہی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم دیر سے سونے کے عادی ہیں, اس کو بھی دور کرنا چاہیے, اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے بھائی. صبر یہ ہے کہ طبیعت تو نہیں چاہ رہی سونے کو, زبردستی سو. اور اس کے بعد ہے دوسری کوتاہی ہماری دیر سے اٹھنے کی, کہ دیر سے اٹھتے ہیں تو اس وجہ سے فجر کی نماز عام طور پر قضا, ورنہ اکثر کی فجر کی جماعت قضا ہو جاتی ہے. جس کی میں نے ابھی مثال دی تھی کہ عشاء میں مسجد کے اندر پانچ صف ہیں تو فجر میں ایک صف بھی پوری ہونا مشکل ہے. چار صفوں کی نماز یا تو قضا ہو رہی ہے یا جماعت قضا ہو رہی ہے. لہذا دوسری کوتاہی یہ کہ فجر کی نماز ہمیں گرمیوں میں بھی با جماعت ادا کرنی چاہیے. مرد ہیں تو مسجد میں جا کر با جماعت ادا کریں, خواتین ہیں تو سب اپنے گھر میں اٹھ کر کے نماز اپنے وقت میں ادا کریں, قضا نہ ہونے دیں. اس کتاب کے اندر ہمارے اس کوتاہی کا ذکر ہے, اس کا نام ہے نماز فجر اور ہماری کوتاہی. اور اس میں سویرے اٹھنے کا بھی طریقہ لکھا گیا ہے کہ ہم سویرے جلدی کیسے اٹھیں, اس کی کوئی پورا طریقہ لکھا گیا ہے کہ کیا کیا کام ہم پابندی کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان پر عمل کریں گے تو 12 مہینے انشاءاللہ ہماری فجر کی نماز باجماعت ادا ہوگی, خواتین کی بھی نماز قضا نہیں ہوگی, بلکہ انشاءاللہ تہجد پڑھنا بھی آسان ہوگا. تو یہ بیان کے بعد لکھ لیجیے گا ان شاء اللہ. دعا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین, یا حیو یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام, ہم سب کے اگلے اور پچھلے, چھوٹے اور بڑے, خفیہ علانیہ, سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے, چھوٹے بڑے, خفیہ علانیہ, سارے گناہوں کو معاف فرما, اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, صبح شام تک جب آپ کوئی حکم سامنے آ جائے تو ہمت کر کے, صبر کر کے اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما, یا اللہ توفیق عطا فرما. اور جب کسی گناہ کا موقع آ جائے تو یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری مدد فرما, اور ہمیں اس گناہ سے بچنا آسان فرما, اس گناہ سے بچنے کی ہمیشہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جب گناہ کوئی موقع آ جائے تو اپنے رحمت سے ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری مدد فرما, ہم سب کی ساری بیماریاں دور فرما, ساری پریشانیاں دور فرما, ساری نیک حاجتیں پوری فرما, اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب ہم کو عطا فرما, یا اللہ سب ہم کو عطا فرما. اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی, یا اللہ ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما, پناہ عطا فرما, پناہ عطا فرما. یا اللہ, ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, اور اپنے فضل سے ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ, ہم سب کو ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما, روزے اور تراویح کی ادائیگی کے ساتھ نصیب فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق کے ساتھ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, یا حیو یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام, ہم سب کو باران رحمت عطا فرما. یا اللہ, برکتوں اور رحمتوں والی بارشیں عطا فرما. یا اللہ, ہماری پانی کی تنگی دور فرما, بجلی کی کمی کو دور فرما, گیس کی کمی کو دور فرما, ساری کمیاں اپنی رحمت سے دور فرما, ہر طرح کی عافیتیں, سلامتیاں, راحتیں اور برکتیں ہم کو عطا فرما. یا اللہ, دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ, عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ, عافیت کاملہ عطا فرما. جتنے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، اور جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے سب کو یا اللہ ہمیں بھی ان کو بھی عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین، آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.